سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبھی ساقی. کسی کی یاد میں مضطرب جانے حزین ساقی, کسی کی یاد میں مضطرب جانے حزین ساقی, غریباں چاک ہے یاد میں مضطرب جانے حزین ساقی, غریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے حزین ساقی. توجہ تیری مجھ پر دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی. عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو, عجب لذت تیری عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملی دل کو, نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے جبھی ساقی. دکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شرابِ آتشِ ساقی, تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شرابِ آتشِ ساقی. دکھا دوں تجھ کو اپنے پہلے ہاتھ کر دے شرابِ آتشِ ساقی. پلائی تو نے جو میں شبلی و عطار و رومی بلائی تو نے جو مسجد لیو عطار رومی کو میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی میرے حصے میں درد جام بھی کیا پلائی تو نے جو مسجد لیو عطار رومی کو میرے حصے میں درد جام بھی کیا نہیں ساقی بفیض عشق تیری یاد میں بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمیں ساقی میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمیں ساقی مقام قرب کی لذت اگر کر مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر مجھے پھر من و سلوا ہو میری ناہ جوی ساقی مجھے پھر من و سلوا ہو میری ناہ جوی مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر مجھے پھر من و سلوا ہو میری ناہ جوی ساقی عبد کرتا ہے ناظر مجھ کو تعلیم جہانداری عبد کرتا ہے ناظر مجھ کو تعلیم جہانداری مجھے جب ہوش اپنا ہی مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی عبد کرتا ہے ناظر مجھ کو تعلیم جہانداری مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں کہاں اختر کہاں یہ ذکر جاؤں سارمینا کہاں اختر کہاں یہ ذکر جاؤں سارمینا کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لا نہیں ساقی اور ترک معصیت معنی گناہ کو چھوڑنا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا یہ وعظ ہے, اس سے کچھ حصے پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں. فرمایا کہ پرواز تقویٰ کے دو جہاز روزہ اور صحبت اہل اللہ ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرمایا, لعلکم تتقون, کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ, ولی اللہ بن جاؤ, صاحب تقویٰ بن جاؤ. میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا. اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو, یعنی میرے دوست بن جاؤ. کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون, متقی ہی میرے دوست ہیں. مگر تقویٰ مشکل ہے, اس کو آسان کرنے کے لیے وکونوا مع الصادقین نازل فرمایا کہ اے اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو. جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. تقویٰ کی برکت سے غلام کو اللہ کی دوستی کا تاج مل جاتا ہے. گناہوں کی خبیث عادتوں سے قلب کو طہارت نصیب ہوتی ہے, قلب کا مزاج بدل جاتا ہے. میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے, گرم گرم چائے کی ایک پیالی پی لی اور سردی کم ہو گئی. جب چائے کی پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے تو کیا اللہ والوں کے ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا؟ کیا چائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بھی بڑھ جائے گی؟ ان کے پاس رہ کے تو دیکھو. تجربے کی بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں, ان کی خدمت کی, مخلوق نے ان کو پیار کیا اور اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے اور رمضان شریف نعمت زمانی ہے. اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو انجن لگ جائیں گے تو اللہ کے قرب کا راستہ جلد طے ہوگا۔ اسی لیے اکثر بزرگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک میں اپنے یہاں اکٹھا کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے، لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے وہی پہنچتا ہے، بغیر لالچ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ جس کو جہاں مناسبت ہو روحانی بلڈ گروپ کے مطابق اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ رمضان گزار لے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو تو ڈبل انجن لگ جائے گا۔ جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو چڑھائی بہت ہے، اس لیے ایک انجن آگے لگتا ہے اور ایک انجن پیچھے لگتا ہے، ایک پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور ایک آگے سے کھینچتا ہے۔ جیسے بکرا قربانی کے لیے جب خریدا جاتا ہے تو آگے سے سبزہ ہرا لوسن دکھایا جاتا ہے اور پیچھے سے ایک چھوٹی سی چھڑی سے آدمی اسے آہستہ آہستہ مارتا رہتا ہے، جس سے وہ بکرا جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی پہاڑ پر ریل کے دو انجن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دو انجن دیے کہ پردیس میں جا رہے ہو، ممکن ہے پردیس یعنی دنیا، دنیا پردیس ہے اور آخرت ہمارا وطن ہے، پردیس میں جا رہے ہو، ممکن ہے کہ پردیس کی رنگینیوں میں تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ، تو دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ دل پر ایک طرف سے دوزخ کے خوف کی چھڑی لگے، اور جنت کا مراقبہ کرو تاکہ جنت کی نعمتوں کا لوسن ملے۔ اسی لیے جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہاں حوریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دریا ہوں گے، دودھ کا دریا ہوگا، پانی کا دریا ہوگا، اور حوروں کا ڈیزائن تک پیش کیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، تاکہ یہ ہمارے نالائق بندے دنیا میں کسی غیر محرم عورت کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے اصلی وطن کی ڈیزائن کو نہ بھول جائیں، تاکہ ان کو یاد رہے کہ چند دن کی بات ہے، یہ چند دن کا مجاہدہ ہے، پھر ہمیشہ کے لیے عیش ہے۔ اور جس کو جنت میں دائمی عیش ملنے والا ہے، اس دائمی عیش کا عکس اور فیضان دنیا ہی میں نظر آتا ہے۔ جن کے لیے جنت ہے تو جنت کا سایہ ان کے دل پر کروڑوں میل سے پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسکراتے رہتے ہیں، کیسے ہنستے رہتے ہیں، ان کے دل میں کیسا اطمینان رہتا ہے کہ پریشان بھی ان کے پاس آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری پریشانی خود بخود بغیر کسی دوا کے غائب ہو گئی۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے چائے پیتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، مکھن پراٹھے اڑاتے ہیں، نافرمانی سے دل سیاہ ہے اور عیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا عیش ہے، منہ میں کباب ہے، دل پر عذاب ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے علم اور عذاب میں پکڑتا ہے، تو سارا عالم مل کر اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ چھڑاتا وہ ہے جس کی طاقت پکڑنے والے سے زیادہ ہو، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے عیش کرنے والے انٹرنیشنل گدھے ہیں، ان کے دماغ میں عقل کا نام و نشان بھی نہیں، مگر جب موت آئے گی تب آنکھیں کھلیں گی۔ اس لیے اللہ کے نام پر درد دل سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اور خواتین بھی دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہیں یا بے چین اور پریشان رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں چین سے رہنا چاہتے ہیں یا بے چین اور پریشان رہنا چاہتے ہیں؟ اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو چین اور خوشی صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ مالک کو ناراض کر کے گناہوں کی لذت سے حرام خوشیاں لینے والا ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو عذاب الہی میں اور بے چینی میں مبتلا کرنے کا اقدام کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ چین اور سکون کا اللہ تعالیٰ نے یہی نسخہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو اور مجھ کو خوش رکھو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم تم کو بڑی بالس زندگی دیں گے۔ یہ ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لطف کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے تمہاری کھوپڑی پر عذاب ہے، ورنہ گناہوں میں اور خصوصاً باہی گناہوں میں، یعنی شہوت کے گناہ، دنیا کی بھی بے عزتی ہے اور دل پر بھی ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ لے۔ تین قسم کا عذاب ہر گناہگار کو ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے، اور اس معشوق کے وارثین کہیں مجھ سے انتقام نہ لیں، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا تو کیا جواب دوں گا؟ زندگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، زندگی میری دی ہوئی تھی اور تم منمانے عیش کرتے تھے، مجھ آسمان والے کو بلا کر زمین پر رہتے تھے، وہ زمین والا کیسے عیش میں رہے گا جو آسمان والے کو بلا دے۔ مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے کو حدیث پاک میں زنا سے بھی اشد فرمایا ہے۔ علامہ عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ المغترین میں لکھا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنی نیکیوں کو منجنیق میں رکھ کر منتشر کر رہا ہے اور دوسروں کو دے رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اپنی مجلس میں کسی کو غیبت نہ کرنے دیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مہمان تھے، میزبان نے کسی کی غیبت کی، فوراً اٹھ گئے، فرمایا پہلے ہی گوشت کھلا دیا اور وہ بھی مردہ بھائی کا۔ اگر شرم کی جگہ زخم ہے تو سوائے معالج کے کسی کو دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں، اسی طرح اپنے بھائی کے عیب کو صرف اس کے معالج اور مصلح کے علاوہ کسی سے کہنا حرام ہے۔ اگر شرم کی جگہ زخم ہے تو سوائے معالج کے کسی کو دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں، اسی طرح اپنے بھائی کے عیب کو صرف اس کے معالج اور مصلح کے علاوہ کسی سے کہنا حرام ہے۔ غیبت کرنا اور اس کا سننا دونوں ہی حرام ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن مفلس اٹھے گا کیونکہ اپنی نیکیوں کو غیبت کر کے دوسروں کو دے رہا ہے۔ جو شخص بد نگاہی نہ کرے اور غیبت نہ کرے انشاءاللہ تعالی وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے متعلق جو عام لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ دلوں پر جب مہر لگا دی گئی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر، ان کی بصارت پر، ان کی سماعت پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ دلوں پر جب مہر لگا دی گئی تو پھر ان کا کیا قصور ہے، کافروں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ ایک سپریم کورٹ کا جج فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھا ریل میں سفر کر رہا ہے، اس ڈبے میں اور لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آج اخبار میں یہ خبر ہے کہ 10 آدمیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اسی درمیان ان جج صاحب سے لوگوں نے تعارف چاہا، انہوں نے کہا میں وہی جج ہوں جس نے ان مجرمین کو پھانسی کی سزا دی ہے۔ اب یہ جملہ کہہ کر جج صاحب تو خاموش ہو گئے اور سب پر روب اور حیبت طاری ہو گئی۔ پھر یہ جج صاحب اپنے اجلاس پر جب بیٹھے تو اپنے متعلقہ عملے والے ملازمین سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ کل 10 آدمیوں کو ہم نے فلاں جرم کے سبب پھانسی کا حکم دیا ہے، لہذا آپ لوگ اس جرم سے محتاط رہیں۔ تو جج صاحب کا ریل کے اندر جو کلام تھا وہ حاکمانہ کلام تھا، اور اپنے خاص لوگوں میں جو کلام صادر فرمایا وہ حکیمانہ کلام تھا۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا یہ کلام حاکمانہ ہے۔ حاکمانہ کلام کا مقتضا یہی ہوتا ہے کہ اس میں حیبت ہو، جس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ وہاں صرف حکم سنایا جائے، علت یعنی وجہ اور سبب کا ذکر نہ ہو۔ یہاں مقصود صرف صفت حاکمیت کا ظہور ہوتا ہے، اور دوسری جگہ حق تعالیٰ نے اسی کلام کو حکیمانہ انداز سے فرمایا، وہاں اس حکم کا سبب بھی بیان فرمایا تاکہ دوسرے لوگ اس سبب سے محتاط رہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ہر مہر ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر لگائی۔ بس ایک جگہ کلام حاکمانہ ہے اور دوسری جگہ حکیمانہ ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس کی یہ تقریر سن کر ایک ادارے کے شیخ الحدیث صاحب نے احقر سے کہا کہ سبحان اللہ، کیا ہی عمدہ تقریر ہے، اور فرمایا کہ ہم لوگ زندگی بھر تفسیر پڑھاتے ہیں مگر اللہ والوں کی باتیں کیا ہی پر اثر اور حکیمانہ ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ظاہری وضع قطع کو فاسقانہ بنانا معمولی بات سمجھتے ہیں، یعنی ظاہر کو غیروں کی شکل بنانا، انگریزی بال کتروانا، داڑھی کا مونڈنا، لباس انگریزوں جیسا پہننا، ٹخنے ڈھانکنا، یہ ظاہر کے جو وضع قطع ہے۔ فرمایا کہ لوگ اس گناہ کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ترک کر دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ میں ظاہری گناہوں کے ترک کو مقدم بیان فرما رہا ہوں، اس کی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ جنگ احد میں صرف ظاہری کوتاہی تو ہی ہوئی تھی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ عقیدہ اور باطن بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی وضاحت کے لیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ کبوتر کس قدر بلند پرواز ہے، اس کے پروں کو کاٹ دیجئے۔ صرف ظاہری کمی تو ہوئی، باطن بالکل ٹھیک ہے، مگر اب اس کی پرواز اور ترقی بھی ختم، اور ترقی تو کیا ہوتی، اس کا باطن بھی خطرے میں پڑ جائے گا، اب ایک بلی کا بچہ بھی اسے پکڑ کر کھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض ظاہر اپنے باطن کا محافظ بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں نے داڑھی کٹا کر اپنے ظاہر کو خراب کر دیا، ان کی ہیبت نکل گئی، ہر جگہ کافروں سے پٹ رہے ہیں۔ دوسری مثال لیجئے، ہوائی جہاز کھڑا ہے، اڑ نہیں رہا ہے، لیٹ ہو گیا، مدینہ جانے والے مسافر بھی لیٹ ہو رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ٹائر میں پنچر ہے۔ ظاہر خرابی تو ہی ہے، مگر بعض ظاہر جب خراب ہوتا ہے تو نہ خود ترقی کر سکتا ہے، نہ دوسروں کی ترقی کا سبب بن سکتا ہے، نہ ہی خود اڑ سکتا ہے، نہ حاجیوں کو مدینہ پہنچا سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ظاہری وضع قطع کی نافرمانی کر کے نہ خود ترقی کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کی ترقی کے سبب بن سکتے ہیں۔ ورنہ مسلمان کی شان تو یہ تھی، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کثر ایمان میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کثر ایمان میں۔ اچھا، کبوتر کے پروں کو کاٹ کر ہنس یا مور کے پر لگا دو، کیا ہوگا؟ بلی نہیں چھوڑے گی۔ اس طرح اگر اسلامی پروں کو کاٹ کر غیر مسلمین کے لگاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے۔ سکھوں نے ہمارے صالحین کی طرف ظاہری نقل کی، ہم ان کے بھنگیوں کو بھی سردار کہتے ہیں، اور ہم اپنے ظاہر کو خراب کر کے سردار ہو رہے ہیں۔ سردار مانے پھانسی چڑھ جانا۔ سکھوں نے ہمارے صالحین کی صرف ظاہری نقل کی، یعنی وہ داڑھی رکھتے ہیں، ہم ان کے بھنگیوں کو بھی سردار کہتے ہیں اور ہم اپنے ظاہر کو خراب کر کے سرے دار ہو رہے ہیں۔ ہر عمل کے لیے ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک حیثیت ڈیوٹی کی ہوتی ہے۔ ایک پولیس مین ڈیوٹی صبح انجام دے رہا ہے مگر وردی نہیں ہے، حیثیت ڈیوٹی نہ ہونے سے معطل کر دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس ایک چوراہے پر پوسٹ مین کی وردی پہنے ہاتھ سے گاڑیوں کو روک رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ ارے یہ تو ڈاک تقسیم کرنا دا ارے تو ڈاک تقسیم کر یہاں کہاں آ گیا۔ بالآخر پولیس افسر کو جب اطلاع ہوگی اس کو معطل کرے گا۔ 25 سال کی ملازمت کا صحیح حق ادا کیا تھا مگر صرف ایک دن یوم آزادی کے جلوس کے موقع پر ڈی آئی جی صاحب حکومت کے مخالف گروہ کی ٹوپی لگائے ہوئے کھڑے ہیں، معطل کر دیے جائیں گے۔ آج امت نے وہ وردی چھوڑ رکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، کیا یہ امت معطل نہ ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وردی عطا فرمائی تھی؟ ٹخنے سے نیچے جو لباس، عبایا، قمیص یا پاجامہ ہوگا وہ دوزخ میں جلے گا، خدا پاک ایسے لوگوں پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ یہ متکبرین کی وضع ہے، جب متکبرین کی صورت کی نقل کی جائے گی تو ان کی حقیقت بھی منتقل ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں اتنی سخت تاکیدی لہجے میں کیوں فرمایا کہ ہرگز ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے کیونکہ اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے؟ تو اس تاکید سے منع کرنے میں بات یہی ہے کہ جب شیطان کی نقل کرو گے تو شیطانیت کی صورت کے ساتھ شیطانیت کی حقیقت بھی منتقل ہو جائے گی اور شیطانی کام ہونے لگیں گے۔ صلو کما رأیتمونی، حدیث پاک میں ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ ہماری نقل کرو، جب نقل کرو گے تو حقیقت بھی حسب استعداد اتر جائے گی۔ فرمائے کہ داڑھی داڑھ سے شروع ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج امت اس کے برعکس مونچھوں کو بڑھاتی ہے اور داڑھی کو کٹاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک مشت اپنی مٹھی سے داڑھی کو پکڑ کر زائد کو قطع فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس معاملے میں حجام کی مٹھی معتبر نہیں، اپنی مٹھی سے پکڑ کر زائد کو قطع کرنا جائز ہے اور داہنی طرف اور بائیں طرف بھی ایک ایک مٹھی اسی طرح واجب ہے۔ فقہا نے داڑھی کترانے اور منڈانے کو حرام لکھا ہے، جس طرح عید بقرعید کی نماز واجب، جس طرح نماز وتر واجب ہے، جس طرح قربانی واجب ہے، اتنا ہی ضروری داڑھی رکھنا بھی ہے اور داڑھی شعار اسلام سے ہے۔ اسی طرح سر کے بالوں کو یا تو مڑوا دو یا پٹا رکھ لو یا متوسط درجے میں ہر طرف سے برابر رکھیے، مگر انگریزی بال نہ رکھیے کہ خود اس کے نام میں انگریز کی طرف نسبت اب تک موجود ہے۔ انگریزی بال اس کو کہتے ہیں کہ کہیں سے چھوٹے کر دیں، گدی پہ سے، کن پٹیوں پہ سے چھوٹا کر دیں اور اوپر سے بڑا کر دیں یا آگے سے بڑا کر دیں، کسی بھی طور جو ہے اس میں برابری نہ کرنا انگریزی بال میں آتا ہے، شرعی بال ہیں وہ۔ تو اگر بال رکھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ سکھلائے کہ ہر طرف سے برابر ہوں۔ ایک مجمع میں پولیس افسر ایس پی وردی کے بغیر موجود ہیں، کوئی ہیبت نہیں، ایک سپاہی کوئی حیثیت نہیں، ایک سپاہی وردی میں آتا ہے، ایک مجمع میں پولیس افسر ایس پی وردی کے بغیر موجود ہیں، کوئی ہیبت نہیں، ایک سپاہی وردی میں آتا ہے، سب ڈر گئے، خدا خیر کرے، سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، سب امن ہے، ہمارے افسر ایس پی بھی یہاں موجود ہیں، لیجئے، یہ اثر وردی میں ہوتا ہے۔ امت نے جب سے اپنی وردی اتار دی کافروں کے دلوں میں رعب نہ رہا، جہاں دیکھو اخباروں میں ان کے پٹنے کی خبر آ رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ سفر حج میں بحری جہاز کے اندر داڑھی پر بیان کیا، الحمدللہ بہت سے لوگوں نے داڑھی رکھ لی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں، ہم پر مایوسی طاری ہے، ایسا ہرگز نہیں، خدا تعالیٰ سے دعا کر کے بار بار کہتے رہیے۔ بعض لوگوں کو علم صحیح نہ ہونے سے داڑھی کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ فوراً تائب ہو جاتے ہیں اور داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا فأسد فقرک وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند تعالی فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لے، میں تیرے دل میں غنا یعنی بے پرواہی بھر دوں گا اور فقر و احتیاج کے سوراخوں کو بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و افلاس کے سوراخوں کو بھی بند نہ کروں گا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا میں چین اور آرام اور سکون والی زندگی اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ اپنے مولا کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کرے، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو دنیا کی حوث اور فکر سے ہر وقت اس کی زندگی تلخ رہے گی اور ملے گا اتنا ہی جتنا قسمت میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں. استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں ڈھیلوں کا انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے. فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ملقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے. نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے با پر پیش اور جزم پڑھنا دونوں جائز ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے، جب بدن کو ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت دانا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں. تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے. رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹھ کریں. رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں. پیشاب پاخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب کرتے وقت استنجا کرتے وقت استنجے کی جگہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں، استنجا بائیں ہاتھ سے کریں. بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی جگہ آڑ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے. پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے. بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر نہ کریں. پیشاب کرنے کے بعد استنجا ٹھیلے سے سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے۔ سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیں۔ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعات معراج شریف میں واقعہ نمبر 23، واپسی سماوات سے زمین کی طرف واپسی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کو ام ہانی بنت ابی طالب سے، جن کا نام ہند ہے، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ آپ کو جب معراج ہوئی آپ میرے گھر میں سوتے تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ جب فجر کے قبل کا وقت ہوا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا اے ام ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا تم نے دیکھا تھا، پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی، پھر میں نے اب صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ پھر آپ باہر جانے کے لیے اٹھے، میں نے آپ کی چادر کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، لوگوں سے یہ قصہ نہ کہیے، آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گا۔ میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جانا تاکہ جو آپ لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ سے کہیں اس کو سنیں۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے ان کو خبر دی، انہوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اے محمد، اس کی کوئی نشانی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم کو یقین آوے، کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی سنی نہیں۔ آپ نے فرمایا، نشانی اس کی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتایا تھا۔ اس وقت تو میں شام کو جا رہا تھا، یعنی سفر اسراء کا آغاز تھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب زجنان میں فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا، میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانک رکھا تھا۔ میں نے ڈھکنا اتار کر اس میں کا پانی پیا، پھر اسی طرح بدستور ڈھانک دیا، اور اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضا سے سنیت التنعیم کو آ رہا ہے۔ سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پر دو بورے لدے ہیں، ایک کالا اور دوسرا دھاری دار۔ لوگ سنیت التنعیم کی طرف دوڑے سو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہ ملا جیسا آپ نے فرمایا تھا، اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا۔ انہوں نے خبر دی کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا، سو ڈھکا ہوا تو ملا مگر اس میں پانی نہ تھا۔ اور ان دوسروں سے بھی پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا بیان فرمایا تھا اور یہ لوگ مکہ آ چکے تھے، انہوں نے کہا واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ آپ سے نشانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بدھ کے دن قافلے کے آنے کی خبر دی، جب وہ دن آیا تو وہ لوگ نہ آئے، یہاں تک کہ آفتاب غروب کے قریب پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آفتاب چھپنے سے رک گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ نے بیان فرمایا تھا آ گئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان شاء الله تعالى ہمارے حضرت والا ترجمان قابل شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ علیہ علینا کی مجالس رمضان شریف میں روزانہ رات کو مختصر طے ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالی روزانہ 11:30 کے وقت پاکستانی وقت کے حساب سے مقرر ہوا ہے اندازاً. تو اس دوران انشاءاللہ تعالی حضرت والا اردو میں بیان فرمائیں گے روزانہ رمضان شریف میں. سب لوگ اس کے سننے کا اہتمام کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.